العرب والعجم حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب کا کاتب کی کتاب ہے معارف مثنوی، جس کو حضرت والا نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں میرے شیخ فرماتے کہ مجھ کو بچپن سے ہی مولانا رومی سے عشق ہے اور ان کے مضامین اللہ تعالی کی محبت سکھانا اور اللہ تعالی کی معرفت کے جو مضامین مولانا کے ہیں، اور اس مضامین کی وجہ سے 800 سال پہلے سے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء مولانا سے محبت کرتے ہیں غائبانہ، اور اپنے رسالوں میں، اپنی تقریروں میں مولانا کی مثالوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی محبت سکھانا، یہ مولانا کو اللہ تعالی نے جو عجیب درد عطا فرمایا تھا تو اسی کی شرح میرے شیخ اور مرشد نے اپنے درد سے تحریر فرمائی ہے، اس کا نام ہے معارف مثنوی. حکایت گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ابلیس. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ برادر نسبتی بھی تھے، ان کے اور ابلیس کی کچھ گفتگو. ادھر آ جائیں. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے، اچانک ایک شخص نے آپ کو بیدار کر دیا. جب آپ نے بیدار ہو کر دیکھا تو وہ شخص پوشیدہ ہو گیا. آپ نے دل میں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت تو کوئی آ نہیں سکتا، ایسی جرت کس نے کی ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے ہوئے کھڑا ہے. آپ نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو میرے مرشد ایک دفعہ حضرت یہ واقعہ سنا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، میں آپ کو اٹھا رہا ہوں اور نماز کا وقت قریب ہے اور آپ یہ پوچھتے کون ہے، نیکی کا کام بتا رہا ہوں. تو حضرت نے پھر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مقرر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بدنام زمانہ ابلیس ہوں. بہرحال اس نے جواب دیا کہ میرا فاش نام ابلیس شقی ہے، بدبخت. آپ نے فرمایا اے ابلیس، تو نے مجھے کیوں بیدار کر دیا، سچ سچ بتا. اس نے کہا نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، آپ کو مسجد کی طرف جلد جانا چاہیے. آپ نے فرمایا ہرگز یہ غرض تیری ہو نہیں سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے. میرے گھر میں تو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں اور نگہبانی کرتا ہوں. تو ملک کو لوٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ملک کا خیر خواہ ہوں. تو چور کی طرح گھس کر کہتا ہے کہ میں نگہبانی اور نگرانی اور پاسبانی کرتا ہوں، اور خاص کر تجھ جیسا چور کہ راہزن بھی ہے، کس مقصد سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا گفت ما اول فرشتہ بودیم راہ طاعت را بجا پیمودہ ایم. ابلیس نے کہا ہم بھی فرشتے تھے اور طاعت کے راستے کو اپنی جان سے طے کیا ہے، ایسے نہیں ہے، ہم نے بھی ایک زمانہ گزارا ہے اور اس طرح سے اللہ کی محبت سیکھی، ہم ایسے ہی نہیں ہیں، ہم بھی پرانے نیکی کرنے والے ہیں. ہاں مولوی صاحب، ہمیں معلوم ہے، ہمیں بھی مسئلہ معلوم ہے، ہم نے بھی بزرگوں کے پاس وقت لگایا، علماء سے ہم بھی مسائل جانتے ہیں. آپ نہ سمجھنا کہ صرف آپ ہی کو پتا ہے، ہم نے بھی، ہمارے ابا جان بہت بڑے بزرگ تھے اور ہمیں اللہ والوں کے پاس لے کر جاتے تھے، ہمیں بھی معلوم ہے. تو اس نے کیا کہا، ہم پہلے فرشتہ تھے اور طاعت کے راستے کو اپنی جان سے طے کرتے تھے. پیش آئے اول کجا از دل رود، مہر اول کے زدل زائل شود. پہلا پیشہ دل سے کہیں بالکل نکل سکتا ہے، اور پہلی محبت بھلا دل سے زائل ہو سکتی ہے؟ نیکواں را رہنمائی می کنم، مربودا را پیشوائی می کنم. ارے میں نیکوں کو راستہ نیکی کا دکھاتا ہوں اور بروں کو برے راستے کی پیشوائی کرتا ہوں، کیونکہ جو نیک ہے میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو نیکی ایسے کی جاتی ہے، اور بروں کو برے راستہ کی پیشوائی کرتا ہوں کہ وہ تو ہماری فطرت ہے. اور میرے مرشد نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ابلیس کا پہلے جو نام تھا وہ عزازیل تھا، فرشتوں جیسا نام تھا. تو اور یہ معلم الملائکہ تھا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس تین عین تھے، عالم کا عین کہ علم زبردست، بلا کا علم کہ معلم الملائکہ مشہور، فرشتوں کو پڑھانے والا اور سکھانے والا، اور فرمایا کہ دوسرا آئین جو تھا وہ عابد کا آئین، عبادت گزار زبردست بلا کا. اے میاں تھوڑا سامنے بیٹھو، ادھر ہو، ہاں ایسے رہو کہ میں بھی دیکھ سکوں آپ کے سونے کا اسٹائل. تو دوسرا آئین عابد کا کہ روئے زمین کا چپا چپا اس نے سجدہ کیا. اس لیے میرے مرشد نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ بعض مرتب اس کو کچھ اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا کہ وہ ظاہر کسی انداز سے، وہ اس کو خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ کسی کو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ پھر عبادت زبردست کرتا تھا. تو پتہ چلا کہ دھوکہ دینے کے لیے عبادت کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے. ابلیس اس کا موجد ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھی اور تسبیح ہاتھ میں لے لی، چلو خانقاہی لوگ ہیں تو ٹوپی لگا کر، خانقاہ والی ٹوپی لگا کر چلے گئے، تبلیغی والے کے پاس جانا ہے تو وہ والی ٹوپی لگا لی، فلاں بزرگ سے تعلق ہے تو وہ والی ٹوپی لگا لی. تو ہر ایک کو کہنے کے لیے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ عبادت کے راستے سے دھوکہ دینا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا کام ہے. تو فرمایا کہ وہ عبادت گزار اتنا زبردست کہ خوب عبادت کرتا تھا کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے. اور فرمایا تیسری چیز، تیسرا جو آئین اس کو حاصل تھا وہ عارف کا آئین تھا، کہ معرفت اس کو بلا کی حاصل، کہ اللہ تعالیٰ کا جس وقت غضب کی تجلی ناظر ہو رہی ہے کہ اخرج، کہ تو نکل جا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ رب بھی انذرنی الى یوم یبعثون، کہ رب مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک کی مہلت دیجئے. اور مہلت بھی کس چیز کی؟ کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. میرے مرشد نے یہاں پر ایک بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو تم کتنے ہی گنہگار ہو، ابلیس سے بڑھ کر تو نہیں ہو نا. جب ابلیس کی حالت غضب میں دعا قبول ہو رہی ہے تو تمہاری دعا کیوں نہ قبول ہوگی. اس لیے مایوس مت ہو، دعا مانگنے سے مایوس مت ہو. یہ نہ کہو کہ میں بہت گنہگار ہوں. ارے گنہگار ہو تو اپنے آنسو کو، اپنے سجدہ گاہ کو اپنے آنسو سے تر کر کے اللہ سے مانگو تو صحیح. جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی دعا قبول فرما سکتے ہیں جو بدبخت اور ازلی شقی ہے، تو تمہاری اللہ تعالیٰ کیوں نہ دعا قبول فرمائیں گے؟ لہذا مایوس نہ. تو فرمایا میرے مرشد نے کہ دیکھو اس حالت میں بھی اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی غضب کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ تجلی اللہ تعالیٰ کی ذات پر حاوی نہیں ہو سکتی. جیسے ہم کو غصہ آتا ہے نا تو ہم بس اچھی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں، عقل ہماری مفتون ہو جاتی ہے اور ہم غصہ ہم پر غالب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مغلوب الحال آدمی، کہ کوئی کیفیت تاریخ بس اس میں پھر حق اور باطل کی اس سے تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء اللہ خاص ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عین اس حالت میں بھی وہ حق اور باطل کا فرق رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مغلوب الحال نہیں، بلکہ کہتے ہیں غالب الحال، جس کو تصوف کی اصطلاح میں ابو الحال بھی کہا جاتا ہے، یعنی حال پر غلبہ رکھنے والا. ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی، ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر دکان میں سیل کم ہوتی ہے تو اس کا غصہ آ کر بیوی پہ اتارتے ہیں، تو غصہ کہیں نکلا، اتارا کہیں پر. وہ جیسے ایک گدھے کا قصہ ہے نا، ایک دھوبی کا قصہ، ایک آدمی ایک دھوبی کی کسی سے لڑائی ہوئی. اب دھوبی اس زمانے میں جو ہے وہ بڑے بڑی بڑی چادریں اٹھا کر پٹکنا، لگا ایسے جو اٹھا کر مارتے ہیں، اس داؤ کا نام بھی دھوبی پٹکان ہے. اب اس کی لڑائی ہوئی تو دھوبی نے تو طاقت تھی، اس نے اٹھا کر جو دھن مارا، وہ کمر سلاتا وہ بھاگا دور، گدھا اس کا درخت سے بندھا ہوا تھا، تو اس نے دھوبی کو گدھے کا کان پکڑا اور دھوبی سے کہا کان مروڑ کر اب مارے گا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پٹائی تو دھوبی نے لگائی، یہ حضرت نے واقعہ سنا ہے، پٹائی تو دھوبی نے لگائی، کان تم گدھے کا مروڑ، یہ کیا؟ تو ابو الحال ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، حق کو حق سے رکھے. اس لیے اور یہ چیز تخلقو باخلاق اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو. تو یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ یہ بندوں کو جس طرح جب اللہ تعالیٰ سے قرب ملتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا اسی لیے وہ عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی میری دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی غضب کی تجلی اللہ تعالیٰ پر حاوی اور غالب ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس عائد سے پاک ہے، سبحان اللہ. حکیم الامت فرماتے تین آئین ہو گئے نا، عاشق کا، عالم کا آئین، عابد کا آئین اور عارف کا آئین. فرمایا اگر یہ عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ حکم دینے والا کون ہے، پھر وہ سجدے میں گر جاتا، سبحان اللہ. لہذا اس لیے فرمایا کہ وہ تھا اتنا نیک اب آگے فرماتے معرومی کہ نیکوارا رہنمائی می کنم مربودارا پیشوائی می کنم اور گر ترا بیدار کرتم بہر دین ہوئے اصل من ہمی استو ہمی. اگر آپ کو دین کے لیے میں نے بیدار کیا تو دراصل ہماری یہی فطرت ہے بھائی, نیکی کرنا تو ہمارا کام ہے. گفت امیر راہ زن حجت مگو مر ترا رہ نے درمن رہ مجو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ڈاکو مجھ سے زیادہ بحث مت کر, تجھ کو میرے اندر گمراہ کرنے کا رستہ نہ مل سکے گا, میرے اندر یہ اس رستے کو مت ڈھونڈ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میرے دوستو جو ایمان عطا ہوتا ہے سبحان اللہ. ایک آدمی دیکھیں نا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آج قرآن مجید مکمل موجود ہے, آج بخاری شریف اور صحاح کی کتابیں اور احادیث مبارکی کی کتابیں مکمل موجود ہے, وہ کوئی اس کا حافظ بھی ہو جائے, قرآن پاک کا حافظ بھی ہو جائے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ نظر نبوت چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا اسی طرح سے سوچ لو کہ نظر نبوت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس نگاہوں کے فیصلے, ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن نگاہ نبوت مان لی وہ صحابی بن گیا. اور کتنے ایسے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے ہیں جن کا علم صحابہ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسے صحابہ ہیں جو بالکل جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور آج کل کے کتنے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے بہت زیادہ لیکن درجہ ان کا زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نگاہ نبوت کی وجہ سے. اس لیے میرے مرشد کا جملہ فرماتے ہیں کہ نگاہ نبوت صحابہ ساز ہوتی ہے, نگاہ نبوت صحابہ ساز ہوتی ہے, اور نگاہ ولایت ولایت ساز ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی نگاہوں سے ولایت عطا ہوتی ہے. اللہ فرمائے کہ میرے اندر تجھے راستہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کی برکت سے مل نہیں سکتا, کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا جو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا, جو نور عطا فرمایا, جو نور نبوت ہمارے سینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک قلب مبارک سے جو منتقل ہوا, اب اس کا نتیجہ یہ ہے. سچ سچ بتا کہ تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا, تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے, اس خیر کی دعوت میں کیا راز ہے, جلدی بتا. ابلیس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آہو فہا کرتے, جس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہوتا اور میں حسد سے جل کر خاک ہو جاتا. اب اس نے اپنی حقیقت بیان کی کہ بات یہ ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کر لوں تاکہ آپ نماز نہ پڑھیں, زیادہ اونچے نہ جائیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ صحبت کی اسی لیے ضرورت ہے کیونکہ دو دن کے کام ہیں. اب اس میں پتہ چلانا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کس کام سے ہمیں ملیں گے. اصل میں وہ موقع ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا, ہم کی رضا اور خوشی ہم سے کیا ہے. جیسے آپ دکان پر بیٹھے ہیں, مان لو اس کی دکان کی نیت ہے کہ جی میں کماؤں گا اتنا پیسہ مسجد میں, مدرسے میں, بیواؤں میں, سیلاب زدگان میں, جہاد میں, تبلیغ میں, دوسرے شعبوں میں خرچ کروں گا. کتنا بڑا ہے اس کی نیت ہے, لیکن اذان کی آواز آئی نماز کو نہیں جاتا, اجر نہیں ملے گا. اب آگے سنیے, اب بیوی بیمار ہے, ماں بیمار ہے, اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کی معمول بھی ہے کہ نفل پڑھنے کا, لیکن وہ شدید بیمار ہے. اس نے کہا کہ میں ابھی دوا لے کر آتا ہوں, دوا آپ کو ماں نے کہا چلو مجھے دوا دلاؤ, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اب وہ فرض کے لیے کہا تم جلدی سے فرض نماز پڑھ لو پھر آ جاؤ. اب فرض کے بعد میرے دوستو کہتا نہیں میں تو اپنی نفلیں پڑھوں گا, اب نفلیں پڑھوں گا تاکہ جو ہے وہ اپنا معمول اور اس چیز کو پورا کروں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس وقت اس کو نفلوں سے اللہ نہیں ملے گا, بلکہ اس وقت اس کو اللہ ماں کی خدمت اور اس ماں کی دوا لانے یا بیوی کی دوا لانے سے اللہ ملے گا. اللہ فرمائے کہ یہ موقع ہوتا ہے, اس موقع کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اس موقع کو یہی چیز اسی چیز کا نام کہ موقع کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اسی کا نام دین کی سمجھ ہے, اسی کا نام دین کی سمجھ ہے. اور یہ چیز میرے دوستو صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. اب آپ دیکھیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے, ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے, سامنے کھڈا ہے یا کوئی کنواں ہے, ایک اندھا آ رہا ہے. اب اگر اور وہ اندھا کنویں کے قریب اور کھڈے کے قریب جا رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا نماز کے اندر. اب اگر یہ فرض نماز پڑھتا رہتا ہے اور وہ اندھا کنویں کے اندر گر گیا, اب یہ گنہگار یہ ہوگا. اب شریعت کا ایسا حکم یہ ہے کہ تم نماز کو توڑو اور اس اندھے کی جان بچاؤ. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے اس وقت نماز نہ پڑھنے سے اللہ مل رہا ہے, اس وقت نماز نہ پڑھنے سے اللہ مل رہا ہے. کیوں؟ بس یہی چیز میرے دوستو سمجھنے کی چیز ہے اور یہی چیز دین کی سمجھ ہے. تو معرومی یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے پیچھے واقعہ بھی گزر چکا کہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ جن کی کبھی جماعت کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی, واقعہ گزر چکا نا. تو اب وہ ایک دن جب وہ مسجد آئے تو سلام کی آواز آئی, بس ایک آہ نکلی اور بیہوش ہو گئے. تو ایک وہاں پر ایک عارف اللہ والے موجود تھے, انہوں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر ایک نور آسمان تک گیا. हैरान हो गए, दौड़े हुए आए तो देखा एक बूढ़ा जो है बेहोश पड़ा हुआ है। होश में लाए तो पूछा कि बाबा जी क्या बात है, आप क्यों ऐसे, क्या क्या हो गया, क्या तकलीफ परेशानी है। उन्होंने कहा बात यह है कि इतने जमाने से मैं जमात की नमाज पढ़ता था और आज तकबीरे उला भी मेरी फौत नहीं होती थी, आज जो है बस मेरी नमाज फौत हो गई तो इस गम से मेरे दिल से एक आह निकली। फरमाया कि उन अल्लाह वाले ने फरमाया अच्छा एक काम करो कि वो आह मुझे दे दो और जो मेरी जमात की नमाज मैंने पढ़ी है इसका सवाब तुम ले लो। तो बाबा ने कहा सादा था, उसने कहा अच्छा चलो ये सौदा मुझे मंजूर है। तो वही ख्वाब में अल्लाह वाले को ख्वाब में मारूमी खुद इसी के अंदर ये वाकया गुजर चुका। फरमाते हैं कि उस आह की बरकत, उस आह का इखलास और दर्द ऐसा था कि उस आह की वजह से उस वक्त सारे आलम के नमाजों की नमाज कबूल हो गई। तो पता चला कि एक मौका होता है मेरे दोस्तों, उस मौके को कैश करना होता है, जिसको हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग प्वाइंट, है ना, एक टर्निंग प्वाइंट होता है कि जहाँ पर बस वो एक उससे फायदा उठाने की होते वही चीज है, वही देखने की चीज है और वही समझने की चीज है और वही हासिल करने की चीज है कि जिसको वो मौका मिल गया बस उसका काम बन जाता है। लगा अब आप देखिए कि वो गज़वा तबूक का मौका है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला तीन तिहाई एक तिहाई फौज का आपने सामान किया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला से इतना खुश हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराहिम और दिनारों को बजा रहे थे, मेरे शेख ने फरमाया ऐसे ऐसे करके बजा रहे थे और खुशी का इजहार फरमाया कि अल्लाह आपका नबी उस्मान से खुश हो गया, आप भी उस्मान रज़ियल्लाहु तआला से खुश हो जाइए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अपना आधा सामान लेकर आए लेकिन उस वक्त मौका था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अपना तमाम सामान लेकर आ गए, यहाँ तक कि अपने बटन वगैरह वो भी उतार कर लेकर आ गए। तो आप सल्लम ने इरशाद फरमाया ये मालूम था मिजाज सिद्दीक का कि क्या छोड़कर आयो, कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लम को छोड़कर आयो। तो देखिए वो मौका था कि ये मौके होते हैं कि जिस मौके पर पता चलता है कि ये सीखने की चीज है और ये चीज मिलती है सोहबत अहलुल्लाह से। लिहाजा यहाँ मुराद ये है कि वो चूंकि एक तो था कि वो सो रहे थे और सोने का मसला ये है कि जिस आदमी की उठने की आदत हो, जैसे तहज्जुद है या फजर की नमाज में बाजमात नमाज पढ़ने वाला है लेकिन कभी बर बिनाय बशरियत उस पर ये गलबा हो गया कि वो न उठ सका, तो इस आदमी के अजर में कमी नहीं है। लिहाजा उसके लिए मसला यह है कि जैसे उसकी आंख खुले सबसे पहले नमाज पढ़ने की फिक्र करें, सबसे पहले। और लेकिन चूंकि वो जो चीज छूटने की वजह से उसके कल्ब टूटा हुआ होता है और दिल जो टूटा हुआ होता है उसके अंदर ये कैफियत होती है कि हाय मेरी जमात क्यों फौत हो गई, यहां तक कि तहज्जुद की भी जिसकी आदत होती है जब उसको ये कभी छूट जाए तो उसके दिल से एक आह निकलती है कि हाय ये आज मेरे साथ क्या मामला हुआ, ये निकल गई। तो इस आह से बाद मरतबा ऐसा कल्ब मिलता है कि वो जमात की नमाज पढ़ने से नहीं मिलता। क्यों? उस वक्त दिल टूटा हुआ होता है कि अल्लाह मैं कैसा हूँ कि मेरी नमाज टूट गई, और यही टूटा हुआ दिल उसको अल्लाह ताला के करीब कर रहा होता है। इसलिए शैतान ने उठाया कि देखो अगर नमाज फौत हो जाएगी तो नमाज फौत हो जाती तो जो तुम आहुजारी करते और अल्लाह के सामने रोते उससे इतना कुर्ब मिलता कि इतना कुर्ब तो जमात की नमाज पढ़ने से ना मिलता। तो ये शैतान ने कहा कि ठीक है भाई आप छोटी मंजिल पे रहे ज्यादा ऊंचे ना उड़े। तो फरमाते गर नमाजत फौत मी शुदत शुद आ समा मी जवी अज दर्द दिल आहो फुगा, अगर आपकी नमाज फौत हो जाती तो आप उस वक्त दर्द दिल से आहो फुगा करते, आ तासुफ आ फुगा व आ नियाज दर गुजिश्ते अद्दुसत रकात नमाज, और आपका वो अफसोस और रोना और नदामत और न्याज मंदगी और शकिस्तगी आपको 200 रकात नफिल से ज्यादा मुकर्रब बना देती। अभी तो आप 8-10-20 रकात पढ़ते लेकिन उस आहोजारी से 200 रकात से भी ज्यादा आपको अल्लाह का कुर्ब मिल जाता, इसलिए मुझे आपके कुर्ब आला के खौफ और हसद ने आपको बेदार करने के लिए आमादा किया। मन तुरा बेदार करदम अज नहीं ता सुजानत चुना आ अजीब, मैंने इसी खौफ से आपको बेदार कर दिया ताकि आपकी आए अजीब मुझे जला न दे। मन हसूदम अस हसद करदम चुनी मन अदूवम वकार मन मकर अस्तो की, मैं इंसान का हासिद हूँ मैंने इसी हसद से ऐसा किया है और मैं इंसान का दुश्मन हूँ मेरा काम हसद और कीना है। गुफ्त उकनु रात गुफ्ती सादकी अस तु आयत तु लायकी, हजरत अमीर मुआविर सुल्तान फरमाया कि हाँ अब तू ने सच बात कही और हसद जो दुश्मनी जो तू ने की है ये तेरे उसी के लायक है। इसीलिए फरमाया कि हमारी जो कोताही और खताओं पर नदामत और गिरियादारी से शैतान को गम होता है, इतना गम होता है कि क्योंकि जब टूटा हुआ दिल होता है तो उस टूटे हुए दिल से बंदा अल्लाह ताला के सामने जो आहोजारी करता है इस्तिग़फ़ार करता है उससे बंदे को अल्लाह ताला का इतना कुर्ब मिलता है कि ये कुर्ब उसको अपनी इबादत से भी नहीं मिलता। इसलिए हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात और भी फरमाया कि जब शेख की सोहबत मुयस्सर हो, जब शेख की सोहबत मुयस्सर हो तो अपनी नफली इबादतों पर शेख की सोहबत को तरजीह दो। फरमाए क्यों? کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درد ملتا ہے، وہ ایمان اور وہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ جس سے بندہ بدبختی سے خوشبختی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ دیکھو عارف کی دو رکعت غیر عارف کی 100,000 رکعت سے افضل ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو ان کی صحبتوں سے جب تمہیں اللہ کی محبت کا درد ملے گا تو اب تمہاری 200,000 رکعت 100,000 رکعت بن جائے گی. اس لیے فرمایا کہ شیخ کی جب صحبت ہے اللہ والوں کی صحبت میسر ہو تو اس وقت اپنی نفلی عبادتوں میں مت لگو. نفلی عبادت کی قید ہے جناب، ذرا اس قید کو یاد رکھیے گا، ایسا نہ کہ وہ نفلی عبادت کی قید ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ شیخ خراب کر رہا ہے یا شیخ مشغول ہے تو پھر بے شک نفل وغیرہ بجائے اس وقت کہ اس وقت گپے لگائے اور فضول باتیں کرے، ہاں اس وقت اپنے معمولات کو پورا کر لے جلدی سے، لیکن جس وقت شیخ کی صحبت میں اثر ہو تو اب شیخ کی صحبت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو درد صحبت اہل اللہ سے ملتا ہے اور شیخ کی صحبت سے ملتا ہے پھر وہ اپنے عبادات سے میرے دوستوں وہ قرب نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو فہم عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو، ہمارے دماغ کو اور ہمارے جان کو اپنی محبت کا درد اور وہ فہم علم دین اور فہم دین عطا فرمائے کہ ہم سمجھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کس چیز کے اندر ہے، یہ چیز سیکھنے کی ہے. واخر دعوانا ان الحمد